الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات لعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فرمایا جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو جمع فرمایا، ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے آپ پر بھی گواہ بنایا اور یہ سوال بھی ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ کی ذات کے علاوہ اور کون پروردگار ہو سکتا ہے؟ فرمایا شہدنا، انہوں نے کہا ہم عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. فرمایا کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یہ بات تو ہمیں یاد ہی نہیں تھی. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا پھر یہ کہو کہ ہم تو جب پیدا ہوئے تو ہمارے جو باپ دادا تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، تو ہم نے تو وہی سیکھا، تو ہمیں تو اور کوئی سمجھ ہی نہیں آئی، تو آپ اے باری الہ آپ ہمیں اس کام کی سزا دینا چاہتے ہیں جو ان غلط کار لوگوں نے کیا تھا، تو ہم تو ان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ویسے ہی ہو گئے. بڑی عجیب بات ہے، اللہ کریم نے انسان کو تخلیق فرما کر سب سے بنیادی بات، سب سے پہلی بات دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے ساتھ جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھو سوچ کر سمجھ کر جواب دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال نہیں فرمایا کہ میں تمہارا الہ نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، یہ نہیں پوچھا. پوچھا یہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ بعض حضرات نے مفسرین کرام میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب عرفات پہنچے اور حوا سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد اس وادی میں یہ واقعہ پیش آیا. دوسری روایات یہ ہیں کہ یہ واقعہ آسمانوں کا ہے، جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے جانے کی تیاری ہوئی تو اس وقت کا یہ واقعہ. اب وہ ایسا قادر ہے کہ وہ قرآن کریم میں بتاتا ہے اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے نکالا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی پیٹھوں میں سے ان کی اولادوں کو. یاد رہے اولاد باپ سے ہوتی ہے، وراثت باپ سے پاتی ہے، اور اس کا اصل بیج، اصل تخم، اصل بنیاد جو ہے وہ باپ سے ہوتی ہے، جو ہر شخص کے صلب میں محفوظ کر دی ہے. اللہ کریم نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، صلب سے اور پسلیوں سے، ماں کے سینے سے دودھ کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن اصل بنیاد صلب کدھر سے ہوتی ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ ہر وجود میں چھوٹے چھوٹے جینز ہوتے ہیں اور خربوں جینز ایک وجود میں ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد یا بنیادی جرم جو ہے وہ جرسومہ جو ہے یا جین جو ہے وہ صلب میں محفوظ ہوتا ہے. تو اس نے تمام اولاد آدم، جتنے لوگوں سے دنیا میں اولاد ہونی تھی، ان سب لوگوں کی پشتوں میں سے اس اولاد کو نکالا اور پورے انسان جمع فرما لیے. پھر صرف وجود نہیں تھے، کیونکہ صرف وجود تو کسی کام کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان سب کے ساتھ ارواح بھی ملائی گئی. انسان مکلف جب بھی ہوتا ہے، یا ذریت یا اولاد آدم یا انسان یا آدمی، تب ہی کہلاتا ہے جب روح اور جسم مل کر ہوتے ہیں. تو وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یا پہلی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر آدمی کو اس کے باپ کی پشت سے نکالا، اس میں روح ڈالی اور اسے اپنے روبرو کھڑا کر. لوگوں کو خیال آتا ہے کہ قیامت کو کیسے زندہ ہوں گے، فرمایا قیامت کو تو ہوں گے ہوں گے، اس سے پہلے سارے میں حاضر کر چکا ہوں. جنہوں نے وجود میں جانے کب آنا تھا وہ سب پہلے حاضر کیے گئے، اور پھر ان سے اشہد علی انفسہم، اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا، یعنی سب کو ہوش دلایا کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو پہچان رہے ہو، تم فلاں ابن فلاں ہو، تم فلاں آدمی ہو، دنیا میں تمہارا یہ نام ہوگا، تمہاری یہ پہچان ہوگی، تم ہی وہ ہو. سب نے اپنے آپ کو بھی پہچانا، سب ذاتی طور پر حاضر ہوئے. اس وقت سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار رب ہوتا ہے جو ہر شے کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا ہے؟ الہ اس لیے نہیں فرمایا کہ الوہیت سے انکار یا الوہیت کی نافرمانی وہ بندہ کرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے امید وابستہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کرتا ہے. جو بھی اللہ کا حکم چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا حکم اس امید پہ مانتا ہے کہ مجھے نفع ہوگا یا نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا, وہ مشرک ہے, وہ شرک کرتا ہے. اس لیے عہد ربوبیت کا لیا کہ دنیا میں جا کر تمہیں بے شمار ضرورتیں ہوں گی. تم چاہو گے کہ کوئی غیبی طاقت میری حفاظت کرے, تم چاہو گے کہ کوئی میرے رزق کا انتظام کرے, تم چاہو گے کہ کوئی مجھے بیماری سے تکلیفوں سے بچانے والا ہو, تم چاہو گے کہ کوئی میرے علاج معالجے کا ذمہ دار ہو, تم چاہو گے کہ کوئی میری ہر شعبہ زندگی میں مدد کرے. تو یہ سارے کام تو ربوبیت سے متعلق ہے. اور فرمایا سب کے لیے میں اکیلا رب ہوں. کیا یہ بات تم سمجھتے ہو, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کالو بلا, سب نے کہا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. شہدنا, سب نے کہا ہم اس بات پہ گواہ ہیں. ہم بقائمی ہو چو حواس, ہم اپنے آپ کو بھی پہچان رہے ہیں کہ ہم کون ہیں, اور ہم آپ کی ذات ستودہ صفات کو بھی پہچان رہے ہیں کہ تو ہمارا واحد و لا شریک پروردگار ہے. ہماری ساری امیدیں آپ کی ذات واحد سے وابستہ ہے. فرمایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین. فرمایا سوچ لو کل قیامت کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں یہ بات بھول گئی تھی, ہمیں تو یاد ہی نہیں, ہمارے تو خیال نہیں رہے. یہ کیسے بھول سکتی ہے؟ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتے ہیں, گمراہی میں بسر, لیکن گمراہی میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی مذہب, کوئی نہ کوئی عقیدہ, کچھ نہ کچھ رسومات مذہب کے نام پہ ہو. دنیا میں ایسے قبائل پائے گئے جو بڑے وحشی تھے, بے لباس رہتے تھے, گھر بنانے کا شعور نہیں تھا, اور انسانوں کو کھا جاتے تھے, زندہ جانوروں کو کھا جاتے تھے, ذبا کرنا چھوڑ کے مارتے بھی نہیں تھے, گوشت کاٹا کھا گئے. لیکن ہر طرح کی تہذیب انسانی سے دور تھے, لیکن ان کے ہاں بھی کچھ رسومات مذہب کے نام پر تھی. ایک طبقہ دنیا میں ہے جو کہتا ہے کوئی اللہ, کوئی خالق, کوئی مالک ہے ہی نہیں, لیکن یہ انکار بھی تو ایک مذہب ہے. کسی مذہب کو نہ ماننا بھی تو ایک مذہب ہے. مذہب تو طرز حیات ہے, زندگی کا راستہ ہے, ذہب ذہب یذہب سے ہے چلنے کا راستہ. تو زندگی کا انکار بھی تو زندگی کا ایک راستہ ہے. یعنی مذہب سب کے پاس ہے. کیوں ہے؟ ازل کو, یوم الست کو اس نے دلوں میں درج کر دیا, لکھ دیا, ثبت کر دیا. اب جب انسان دنیا پہ آتا ہے, اپنی باری سے آتا ہے, صدیوں سال, صدیاں گزر گئیں, شاید کروڑوں سال گزر گئے ہوں گے, شاید دنیا آگے کروڑوں سال چلے گی یا صدیاں چلے گی یا ہزاروں سال چلے گی, شاید آج ختم ہو جائے, لیکن جب تک باقی ہے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, یہ سارے عہد الست میں موجود تھے. جو آج تک گزر چکے ہیں یہ سارے عہد الست میں موجود تھے. اور رب کریم نے وعدہ لیا تھا, الستو بے ربے کو, کیا تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اکیلا میں نہیں ہوں؟ کل کو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جاؤ تو تمہیں کہو اس سے مجھے پیسہ ملے گا، میرا حکم چھوڑ دو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہ مجھے عہدہ دلا دے گا میری اطاعت چھوڑ دو اس کے پیچھے لگ جاؤ، شیطان تمہیں غرغرانے لگ جائے اور تم میرے احکام چھوڑ دو اور شیطان کی بات ماننے لگ جاؤ، کل کلمہ ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھنا جس نے آج جمع کیا ہے وہ قیامت کو پھر اسی طرح تم سب کو جمع کرو. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو یہ بات بھول گئی تھی، بھول کیوں گئی تھی؟ یہی ایک بات تو یاد رکھنے کی تھی جو تم نے بھلا دی. اور یہ بیج انسان کسی حال میں بھی ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سے مٹتا نہیں، یہ خانہ پوری کر لیتا، کوئی بت اندر بٹھا لیا، شیطان کو اپنا پیشوا بنا لیا، کسی انسان کو معبود مانا لیا، کسی پتھر کو بنا لیا، لیکن بغیر معبود کے زندگی نہیں گزارتا. یہ وہ عزلی حقیقت ہے. اچھا پھر اللہ کریم نے عہد لیا یوم الخت کو، یہی بنیاد ہے بیعت کی، اسی کو بیعت کہتے ہیں. بیعت بیعت سے بیعت کا معنی بک جانا، بیعت ہوتی ہے اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دینا، جو وہ کہے گا وہ میں کروں گا، میرا اپنا اختیار ختم ہو. کسی پر انبیاء نے بیعت لی، کسی پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولا لی مدینہ منورہ کے ساتھ، آباب سے رضوان اللہ علیہ، عقبہ ثانیہ ہوئی، اور مختلف قسمیں ہیں بیعت کی. توبہ گناہ سے توبہ کی بیعت ہے، رہنمائی کے لیے بیعت ہے، مسائل پوچھ کر بندہ عمل کرے، اصلاح احوال کی بیعت ہے. اسی طرح امارت کی بیعت ہے کہ یہ ہمارا امیر ہوگا، جسے آج ہم نے بدل کر وہ ووٹوں کی پرچی کی شکل دے دیا ہے، تو بیعت ہی ہم اس کی بیعت ہی کرتے ہیں. اور بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ بندہ اس عہدے کا منصب کا اہل بھی ہے، امین بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اور یہ کام کر سکتا ہے. اب یہ ہماری گواہی کہاں تک سچ ہوتی ہے، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو اللہ ہمیں معاف کرے، میں قیامت کو پتہ چلے گا. اور اسی میں معرفت حق کے لیے، کیفیات قلبی کے لیے بیعت بھی ہے، جو بیعت صوفیہ لیا کرتے ہیں. اور ہر بیعت کا ایک مقصد ہے، بیعت اصلاح کا مقصد ہے کہ اس بندے سے بیعت کی جائے جس کی اپنی اصلاح ہو اور ہماری اصلاح کر سکے، جو خود مسائل سے واقف ہو اور ہماری رہنمائی کر سکے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، یہ بیعت اصلاح اس بندے سے بھی کی جا سکتی ہے جو روزمرہ کے مسائل سے آگاہ ہو اور ہمیں آگاہ کر سکتا ہو، اس کے لیے کسی بڑے پاگل کی ضرورت نہیں. بیعت جہاد ہے، وہ کسی امیر جہاد سے کی جائے گی. بیعت امارت ہے، وہ حکمرانوں سے کی جائے گی. موت پر بیعت بھی حضور اکرم نے حدیبیہ کے روز لی، جو جانثار ساتھ تھے سب نے بیعت کی اس بات پر کہ ہم میں سے زندہ میدان سے کوئی نہیں بھاگے گا، فتح ہوگی یا سب شہید ہوں گے، آخری بندے تک ہم لڑتے رہیں گے، سب شہید ہوں گے یا اللہ فتح دے گا. اور صوفیہ کی بیعت ہوتی ہے، یہ حضرت نے بھی یہ شرط لکھی ہے متقدمین علماء صوفیہ نے، کہ بیعت تصوف اس بندے سے کی جا سکتی ہے جو کم از کم کناصر رسول تک منازل کرا سکتا ہے. صرف یہ نہ ہو کہ خود فنافر رسول ہو، نہیں، فنافر رسول تک دوسرے کو کرا سکتا ہو، اس سے کم تر سے بیعت تصوف جائز نہیں. تو بیعت کی اصل بھی یوم الخت میں بیعت بھی عہد ہے، اللہ نے اپنی ساری مخلوق سے عہد لیا، الخت تو میں ربکم، کیا تمہاری ساری ضرورتوں کا کفیل میں نہیں، قالوا بلا، سب نے کہا بے شک، تیرے سوا کون ہو سکتا. فرمایا ایسا نہ ہو کہ فردہ قیامت جب دوبارہ میری بارگاہ میں جمع ہو، اکٹھے ہو، تو کہنے لگو اللہ ہمیں تو بات بھول گئی. وہ تو دلوں میں کندہ کر دی گئی، وہ تو نہیں بھولتی. یہ الگ بات ہے کہ حق کی جگہ باطل کو مذہب بنا لیتے ہیں، لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہتا. اور عجیب انسانی فطرت ہے، یہ نہیں سوچتے کہ جب مذہب ہی قبول کرنا ہے تو یہ تو دیکھ لیں کیا یہ مذہب حق بھی ہے کہ نہیں. بس یہاں آ کے خطا ہو جاتی ہے، پھر دنیا، دنیا کی چمک، دنیا کی دولت، دنیا کی سہولتیں، دنیا کا لالچ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا نے کو اللہ نے ایسی کشش رکھ دی ہے کہ جس کے پاس جتنی ہو جائے وہ کہتا ہے اور چاہیے. یعنی ایسے لوگ بھی تو گزرے ہیں جنہوں نے خود کو سجدے کرائے، لوگوں کے معبود بن بیٹھے، تنوں کے حساب سے سونا، لاکھوں کے حساب سے لشکر، حکومتیں، ملک، سلطنتیں. حوث ان میں بھی باقی رہی کہ کسی اور سے بھی دو گاؤں چھین لوں تو کتنی اچھی بات ہے. یعنی وہ بھی دنیا کے لیے لڑتے مرتے ہی رہے. کوئی ایسا نہیں دیکھا سوائے اللہ کے بندوں سے جس کا جی دنیا سے بھر گیا. یہ محض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آج جو نصیب تھا دو لقمے مل گئے، کل پھر اللہ دے گا، وہ میرا رازق موجود ہے. یہ نعمت، یہ سکون اس عالم دنیا میں وہ سکون ہے جو جنت میں نصیب ہوتا ہے. جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، باقی وہ اس دنیا میں بھی جنت کے باسی ہیں، وہ جنت میں رہتے ہیں. فرمایا پھر یہ بہانہ بھی نہ کرنا. اب باپ دادا اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ اس غلطی کا کوئی جواز نہیں کہ یہ غلطی میرا باپ کرتا تھا میں اس لیے کر. غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، برائی برائی ہے. اب کوئی یہ جواز بنا لے جی میرا باپ ڈاکو تھا اس لیے میں ڈاکی ڈالوں گا، یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ کا دنیا بھی قانون بھی اسے نہیں مانے گا. فرمایا کل یہ نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اس لیے ہم بھی پیچھے چلے. آج باپ دادا کی نہیں، اپنی اپنی ہر کوئی بات کر رہا ہے. آج کوئی کسی باپ دادا کی بات نہیں کر رہا، تمام بنی آدم، تمام انسان میرے سامنے موجود ہو. اگلے دن ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن پہ بتا رہے تھے کہ انسان اور جن برابر کے مکلف ہیں، اور جنوں میں بھی نبی ہوتے ہیں، اور جن بھی جنت دوزخ میں جائیں گے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سارے قرآن میں تو یہ نہیں ہے. اگر جن انسانوں کے ساتھ برابر ہیں تو یوم الست میں کہاں تھے جب انسانوں سے عہد لیا جا رہا تھا؟ جن کہاں تھے؟ جنات میں کوئی نبی ہوتا تو جنات میں بھی تجلیات باری کو برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، تو نہیں کر سکتے. نبوت صرف آدم علیہ السلام کی اولاد بنی آدم میں ہے، سارے انبیاء صرف بنی آدم میں. اور قرآن کریم نے جہاں جنات کا ذکر کیا سورہ جن میں، دوسری صورتوں میں بھی، تو وہاں فرمایا کہ اطاعت کر لو، یجرکم من عذاب علیم. اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. جنت کا ذکر کہیں نہیں کیا. اور محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات میں سے جو نجات پا گئے فنا کر دیے جائیں گے. اور جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتتے رہیں گے. لیکن جو ایسے ہوں گے کہ کبھی 2000 سال بعد، 4000 سال بعد، 1 کروڑ سال بعد اس کی سزا پوری ہوگی تو اسے پھر فنا کر دیا جائے گا. لیکن انسان ہمیشہ باقی رہے. اور یہی جب نجات میں آ کر جنوں کو جن کو فنا کر دیا جائے گا تو کافر انسانوں میں سے وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, جس طرح جنوں کو فنا کر دیے کاش اللہ مجھے بھی مٹی میں ملا دے, واپس خاک بنا دے اور جہنم میں نہ بھیجے. تو ہماری ٹی وی پہ میرے خیال ہے ہر اس بندے کو بلایا جاتا ہے جو اول پھول بکنے کا عادی ہے. جنات میں نبوت نہیں ہے, جنات میں ولایت بھی نہیں ہے. کوئی جن لطائف نہیں کر سکتا, اسے توجہ دو تو اسے آگ لگ جاتی ہے, جل جاتا ہے. کوئی جن مراقبات نہیں کر سکتا, کوئی جن آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا. یہ سارا شرف انسانوں کے لیے, اس لیے عہد الست بنی آدم سے لیا جا رہا ہے. اب یہ الگ بات کہ ہم اپنی حیثیت نہ پہچانیں, اللہ نے اسی وعدے پہ اکتفا نہیں کیا, اسی وعدے پہ بس کر دیتا تو اس کی حجت تمام ہو چکی تھی, لیکن اس نے پہلے انسان کو نبوت دی آدم علیہ السلام کی, اور پھر پے بپے جہاں ضرورت ہوئی وہاں نبی مبعوث فرمایا, جو یہ عہد الست بھی یاد دلاتا تھا اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی بتاتا تھا, اور پھر آخر میں سلطان الانبیاء امام الانبیاء آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے سارے زمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے مبعوث فرما کر پوری زندگی کے لائے عمل کی یہ بنیادی کتاب عطا فرمائے. یہ زندگی کی کتاب ہے, یہ زندوں کے لیے ہے جسے ہم مرنے والے پر پڑھتے ہیں. ہم نے تو یہ طریقہ بنا لیا ہے نا کہ کوئی مرنے کے قریب ہو کہ یاسین ہو آسام امیری سورہ یاسین پڑھو کہ وہ جلدی مر جائے. ہم نے تو طریقہ یہ بنا لیا, یا کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے 10-12 بندے بلا کر انہیں حلوہ کھلا دو اور قرآن ختم کرا دو. ارے یہ زندگی کی کتاب ہے, یہ زندہ کتاب ہے, زندہ انسانوں کے لیے ہے, زندگی کی بنیادی کتاب ہے. اور یہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک, ذاتی خاندانی ملکی قومی بین الاقوامی امور کے ہر شعبے زندگی کو زیر بحث لا کر خوبصورت رہنمائی کرتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, تین درجے دیے, اولئک هم الکافرون, اولئک هم الظالمون, اولئک هم الفاسقون. جو میرے حکم میری کتاب کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتے وہ مشرک ہے, وہ ظالم ہے, وہ نافرمان ہیں. یہ تین درجے اللہ نے دیے ہیں ان لوگوں کو جن کی زندگی کے فیصلے کتاب اللہ سے ہٹ کر ہوتے. تو فرمایا یہ ضروری نہیں کہ باپ دادا کیا کرتا تھا, ضروری یہ ہے کہ حق کیا ہے. اگر باپ دادا حق پر ہے تو باپ دادا کا اتباع تو نہیں, وہ حق کا اتباع ہوا. اگر کوئی اللہ اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہے تو ہم نے اس کی بات تو نہیں مانی ہے, اس نے تو پہنچائی بات تو اللہ اللہ کے رسول کی مانی ہے. میں اگر آپ تک پہنچا رہا ہوں تو یہ بات میری نہیں ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ کے قرآن کی بات ہے, اللہ کے حبیب کی بات ہے. میں تو ایک خادم ہوں, اور یہ احسان ہے اس بارگاہ کا کہ کسی کو یہ منصب عطا کر دیں کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے شرف غلامی عطا کر دیں. یہ اس بارگاہ کا انعام ہے, یہ اللہ کا انعام ہے کہ کسی کو توفیق دے دے کہ وہ اس کا ارشاد آگے پہنچائے, اور اس غلامی کے لیے, اس نوکری کے لیے, اس ملازمت کے لیے کسی کو موقع دے دے تو یہ اس کا انعام ہے. منت منے کہ خدمت سلطان میں کو دے, احسان نہ دیتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. منت منے کہ خدمت سلطان میں کو نہیں. اگر تو بادشاہ کا خادم ہے تو بادشاہ پر احسان نہ کر کہ میں بادشاہ کی خدمت کر. منت سے او میں گا کہ میں خدمت گزاشتہ, یہ تو بادشاہ کی مہربانی ہے کہ تو اس سے خدمت لے رہا ہے, وہ تو لاکھوں سے لے سکتا. اگر کوئی عالم ہے, فاضل ہے, اللہ کی بات حق کرتا ہے, تو اس کا کوئی احسان نہ دین پر ہے نہ اللہ پر ہے. اللہ کا احسان اس پر ہے کہ اسے اپنی خدمت کے لیے چن لیا. تو یہ یاد رہے, آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ انسان کے وجود میں 1000 کھرب سیل ہے, 1000 کھرب. پھر اگلی بات مزے کی کہتا ہے کہ ہر سیل کو اگر کھولا جائے تو اس میں ایک کتاب موجود ہے جو اس کے پیدا ہونے سے مرنے تک کی ساری زندگی کا نصاب اس میں درج ہے, کہ عمر کے کس حصے میں. حتیٰ کہ آج کا سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کتاب سے یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا پہلا بال کون سی عمر, کس دن, کس لمحے, کس سیکنڈ پہلا بال سفید ہو. اگر یہ تک پڑھا جا سکتا ہے تو پھر اس کی پوری زندگی کا نصاب, اس کی غذا, اس کا کھانا پینا, اس کا سونا جاگنا, اس کی اولاد, اس کی عمر, سب کچھ. اور 1000 کھرب سیل ہیں, 1000 کھرب کتابیں موجود ہیں جن سب میں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہم دنیا کے پیچھے لوگوں کے پیچھے بھاگے تو کیا وہ بدل جائے گا؟ پھر تو جس نے لکھ دیا ہے اسی سے بات رہے تو بات ہے. اور اگر ہم گناہ کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے, خدا نخواستہ کوئی شرک و کفر کر کے کہیں بھاگتا ہے, ملتا اسے وہی ہے جو وہاں لکھا ہوا اس کے لیے طے شدہ ہے. انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے فرماتا ہے میں نے رزق تقسیم کر دیا ہے. اب کئی دوست خط لکھتے ہیں, کئی ای میل کرتے ہیں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, ذکر بھی کرتا ہوں, میری دکان نہیں چلتی. او بھائی, میرے دکان معاملہ دنیا کا ہے, دنیا کا ایک نظام ہے. اس مالک نے ہر لمحے, ہر صبح شام, ہر دن کا رزق مقرر کیا ہے. تب کسی کو ہوا کا جھونکا لگے گا, کب قطرہ پانی کا کہاں برسے گا. یہ بوندیں ہم گن سکتے ہیں جو برس رہی ہیں؟ ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے, وہاں پہنچاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے. ہم بارش کی بوندیں گن سکتے ہیں؟ ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ اس قطرے کو وہاں پہنچائے جہاں اللہ نے مقرر کر دیا. ریزہ ریزہ رزق کا جو ہے اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں. ان کل نفس لما علیہ حافظ, ایک وجود کی مشین جو چل رہی ہے اس میں کتنے فرشتے مقرر ہیں یہ وہی جانتا ہے. ان کل نفس لما علیہ حافظ, ہر متنفس پر چوکی دار موجود ہے. نظر کو ٹھیک رکھنے والا الگ ہے, سانس کا رشتہ چلانے والا الگ ہے, زبان کو گویائی سے قائم رکھنے والا الگ ہے, کانوں کی سنوائی کا الگ ہے, لقمہ نگلنے والا الگ ہے, اسے پیٹ میں پہنچانا, اسے معدے میں پکانا, اس سے غذا کو تک, ہر شعبے پہ الگ الگ فرشتے مقرر ہیں. جس طرح آپ مشینیں بنا کر اس پر کاریگر بٹھا دیتے ہیں تب مشینیں چلتی ہیں, اس مالک نے آپ کی مشین بنا کر اس پر بھی بہت سے کاریگر بٹھائے. وہ میری اور آپ کی خواہش سے نہیں چلتی, وہ اس کے حکم سے چلتی. دکان نہیں چلتی نہ چلے, عبادت کی توفیق نصیب ہے تو ایک کام تو جو اصل کام ہے وہ تو ہو رہا ہے یار. ہم نے تو کسی کا پیٹ مرنے والے کا ساتھ لگے ہوئے نہیں دیکھا, جو مردہ دیکھا اس کا پیٹ پھولا ہوا ہی تھا. دنیا سے بھوکا تو کوئی نہیں جاتا پیٹ بھر کے. میرے ایک رشتے میں چچا تھے, مرت الموت میں تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں رات کو, کوئی سردیاں تھیں, دیر سے 9-10 بجے ان کے پاس سے اٹھ کر گیا، تھوڑا سا فاصلہ تھا ان کے ہمارے گھر میں، نارمل تھی بات تھی، بیمار جو ہیں تو ٹھیک ہے سب دیکھیں گے. میں بستر پہ لیٹا تو ابھی آنکھ نہیں لگی تو سین میں چاپ آئی قدموں کی، پوچھا کون ہے فلاں، کیوں آئے ہو، وہ بلا رہے ہیں. میں گیا تو وہ اللہ کا بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میری موت آ رہی ہے اور میرا لوگوں کے ساتھ کچھ لین دین ہے، تو تم ایک کاپی قلم لو، جو مجھے یاد آتا ہے میں تمہیں لکھاتا ہوں، لکھ لو جن کے میں نے دینے ہیں، میرے بچوں سے کہنا ان کے دے دیں گے، جن سے میں نے لینے ہیں ان سے یہ لیتے رہیں گے، تو میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو. عام سادہ سا کاشتکار آدمی تھا، ان پڑھ، اس نے مجھے لکھوائے کچھ نام اور خاص رقم بھی لکھوائی، ان سے میں نے اتنی اتنی رقم لینی ہے، کچھ نام لکھوائے، ساتھ رقم بھی لکھوائی، ان سے میں ان کو میں نے اتنے اتنے پیسے دینے، کچھ اولاد کو وصیتیں کی. اس کی بیوی شور کرنے لگی، ہمارا کیا؟ اس نے کہا سب کا اللہ ہے، تمہارا بھی. کچھ بھائی کو نصیحت کی اور پھر کہنے لگا کہ اب وقت کم ہے، اب سارے بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، جسے قرآن یاد ہے قرآن پڑھو، مجھے بھی پڑھنے. تو اس کے حلق میں وہ ہرخر سی ہونے لگی جو موت سے پہلے ہوتی ہے. تو ایک بزرگ پاس کھڑے تھے، کہا چمچ پانی کا ڈالا، اس نے کہا نہیں، میں اپنے حصے کا پانی پی چکا، اپنے حصے کی روزی کھا چکا، اب مجھے صرف چھیڑو نہیں، تم بھی اللہ اللہ کرو، مجھے بھی کرو. اور چند لمحوں بعد سکون سے اپنی نہیں سکتا. کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، علم نہیں تھا، اللہ دے نہیں جانتا تھا، ہاں نماز میں گانا ادا کرتا تھا. ایک خوبی اس کی یہ تھی کہ کسی کا کوئی کام آ جاتا تھا اپنا چھوڑ دیتا، دوسرے کی مدد کرتا. کسی کو پیسہ چاہیے پاس ہو دے دیتا، ملے نہ ملے کوئی بات. تو بھائی دنیا کا ایک نظام ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا رزق لینا ہے، جو چیز جس وقت مقدر ہے مل جائے گی. اب نمازوں کو، سجدوں کو دکان سے جوڑنا، بیماری سے بیٹے کی ملازمت سے جوڑنا تو صحیح نہیں ہے. عبادت ایک شرط ہے انسان کے لیے، بہت عزت کی بات، بڑے عزت و احترام کی بات ہے کہ کسی سر کو وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق، جس میں ذرا سی نقوت آ جائے اسے پڑھ کر وہ جھک نہیں سکتا، وہی اسی کو توفیق دیتا ہے جو اسے رب مانتا ہے. فرمایا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کو کہنے لگو کہ اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، باپ دادا کرتے تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے. بھائی باپ دادا کے گھر میں تو بعد میں پیدا ہوئے، میں تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کرنے کا کام. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا ہم اپنی باتیں بڑی واضح کر کے کرتے ہیں کہ لوگ واپس میری بارگاہ میں آئے، میرے سوا دوسروں سے امیدیں منقطع کر لیں، دوسری کسی بارگاہ میں سر نہ جھکائیں، کھول کر باتیں کرتے ہیں، واضح کر کے ارشاد فرماتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات سمجھا لیتے ہیں. پھر اس کا کتنا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں وابستہ کر، اور کتنا احسان ہے کہ اس نے قرآن کریم عطا فرما کر حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور قیامت تک بالکل بعین ہی جو حضور نے جمع فرمایا تھا وہی قرآن آج میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمارے پاس وہی قرآن موجود ہے. اب اگر ہم دامان محمد کو بھی چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیں تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ یہ سارے رمضان، یہ سارے اعتکاف، یہ سارے اذکار کیا ہیں؟ اس درد کو پانے کے ہیلے ہیں جو تعلق سے نصیب ہوتا ہے. ایک تعلق بن جائے رب العالمین کے ساتھ، ایک تعلق بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور زندگی کے بعد کی حقیقتیں سامنے آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کسی نے کوئی سوال کیا کہ حضرت قیامت پر آپ پر کیا 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 تاثر ہوگا قیامت کو آپ کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کسی بات پر کوئی حیرت نہیں. جو کچھ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ قیامت کو ہونا ہے اس کا آج مجھے اتنا ہی یقینی علم ہے جتنا قیامت کو ہوگا لوگوں کو. دنیا تو کافر بھی جی لیتا ہے، اس دنیا میں رہ کر بندہ آخرت جی لے تو بڑی بات. اللہ کریم نے ہدایت کے سارے اہتمام فرما دیے، اور یوم الگ سے لے کر قیامت تک اپنا پیغام، اپنے انبیاء، اپنے راستے، اپنے رسولوں نبیوں کے ذریعے واضح فرما دیے، اور اس سے توفیق مانگیے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.